الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة دائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صلوات على محمد وعلى محمد. مومن ظاہر کل کی غیر حاضری کی وجہ سے جہاں تک میں بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے، یا پھر ہم بہرحال کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اپنے پیج کو بڑھائیں تاکہ آج ہم سورہ مبارکہ حدیث کو مکمل کر سکیں. جیسا کہ آج یہ ہماری آخری گفتگو ہے اور ہماری خواہش بہرحال یہ ہے کہ سورہ حدیث کو ایک خاکے کے طور پر ہی صحیح کم سے کم وہ اسکیچ ذہنوں کے اندر بن سکے. سورہ مبارکہ حدیث کی آیت نمبر 16 تک ہم پہنچے تھے، وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 29 تک ہمیں پہنچنا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے دل میں خوف خدا کو محسوس کریں اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور وہ جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کی وجہ سے؟ یعنی ذکر سے مراد یاد پروردگار، اور یاد پروردگار کے اندر مناجات بھی آ جاتی ہیں، دعائیں بھی آ جاتی ہیں، اور جتنی دوسرے اس سلسلے میں وظائف اور اوراد وغیرہ ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ما نزل من الحق کے اندر قرآن مجید خصوصیت کے ساتھ، ویسے تو ذکر کے اندر یاد پروردگار میں خود قرآن مجید شامل ہے. خود وہ جو مشہور آیت قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے بیان ہوتی ہے اس کے اندر بھی قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ذکر ہی کا استعمال ہوا ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یقینا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مناجات ہو، دعائیں ہوں، ذکر پروردگار ہو، یاد ہو، تسبیح کرنا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کے ذریعے سے حاصل کیا کرنا ہے؟ حاصل یہ کرنا ہے کہ انسان کا دل خوف خدا سے پر ہو جائے، یعنی انسان عظمت پروردگار کو اپنے دل میں محسوس کرے، وہ اپنے دل میں پروردگار کی یاد کو بتا لے. پروردگار عالم مطالبہ اسی چیز کا کر رہا ہے کہ علم یا انل الذین آمنو، کہ کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی اب تو اتنا سلسلہ ہو چکا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جونیئر جو ابھی فریش بیچ کے اندر کوئی آیا ہو، لیکن ایک وہ ہے کہ جو کافی عرصے سے اسی مکتب کے ساتھ وابستہ ہے، کافی عرصے سے اسی سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے، اور اب بھی اگر وہ اس سے استفادہ نہ کر پائے یا اس کی جھلک نظر نہ آئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں افسوس زیادہ ہوتا ہے. آپ فرض کیجئے کہ ایک فریش اسٹوڈنٹ ہے جو MBBS کی پہلی کلاس میں آیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے توقع نہیں ہے کہ وہ ایک مریض کا علاج کر دے گا یا ایک مریض کو کوئی صحیح طرح ڈائگنوز کر کے اس کے لیے دوا تجویز کر سکے گا. لیکن 2 سال 3 سال 4 سال گزرنے کے بعد توقع ہے کہ اب تو تم ہاؤس جاب کرنے لگے ہو، تو کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اس علم کو کہ جو تم اتنے عرصے سے حاصل کر رہے ہو اس کو کسی طریقے سے عملی طور پر ظاہر کر سکو، اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ سکے؟ یہاں پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ ان افراد کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو دعوے داران ایمان کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ایک کافی لمبا پیریڈ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے دل میں یاد پروردگار کو اس طرح سے بسانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. انہیں پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے اور پروردگار خصوصیت کے ساتھ انہیں متوجہ کر رہا ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو افراد مسلمان تھے وہ بھی مخاطب ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ ہونے کے باوجود اس انداز سے یاد پروردگار کو اپنے دل میں نہیں بتا پائے تھے. چاہے وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہو تو سب ایک برابر تو نہیں ہیں. یہاں پر پروردگار عالم قیامت تک کے لیے ان تمام افراد کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو ایک عرصے تک ایمان کے مقصد سے وابستہ ہونے کے باوجود پریکٹیکلی بہت زیادہ حاصل نہیں کر پائے. اسی کے ذیل میں فضیل کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو فضیل ایک عیاش انسان تھا نعوذ باللہ من ذالک, لیکن بعد میں وہ توبہ کر کے راہ راست پر آیا اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے موثق یعنی قابل اعتماد صحابیوں میں اور ساتھیوں میں ان کا شمار ہونے لگا. لیکن یہ فضیل رائٹ فرام دا بگننگ ایسے نہیں تھے. پہلے وہ راہزن تھے, باقاعدہ ڈکیت کا کام کرتے تھے, لوگوں کو لوٹنے کا کام کیا کرتے تھے. لیکن ان کے زندگی کے اندر بھی جو تبدیلی آئی ہے وہ اس آیت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک معاذ اللہ ایک خاتون کی طرف حرام نگاہ ان کی پڑی اور اس کے بعد پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ ایک برے ارادے کے تحت اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں تک کہ دیوار پھلنگنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ایسے میں انہوں نے برابر کے کسی گھر سے کسی کی تلاوت قرآن کی آواز سنی اور اس میں آیت یہ والی تلاوت کر رہا تھا وہ قاری قرآن کہ کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل خوف خدا سے مملو ہو جائے, کہ وہ اپنے خدا سے اب تک اس کے خوف کو محسوس کریں, کہ اس کا وقت نہیں آیا. یہ آیت جیسے اس نے سنی اس کے دل پر گویا تیر سا لگا اور اس موقع پر اس کی زبان پر بے اختیار آ گیا کہ یقیناً مالک اب وہ وقت آ گیا, یقیناً اب وہ وقت آ گیا, جس کے بعد اس کی زندگی میں پورا انقلاب واقع ہوتا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ چھٹے امام کے موثق صحابیوں کے اندر ان کا شمار ہونے لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ راستہ تو کھلا ہوا ہے, پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ تو بہرحال کھلا رکھا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہو. مقصود یہ ہے, ہدف یہ ہے, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, ایسے مت ہو جاؤ کہ جیسے اہل کتاب ہو گئے تم سے پہلے. فطال علیہم الامد, کہ جب مدت طولانی ہو گئی, فقطت قلوبہم, تو ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے, قسی القلب ہو گئے. یہ قسی القلب ہونا, دل کا سخت ہونا, یہ واقعا بہت بڑی بیماری ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعد دل اثر قبول نہیں کرتا, اس کی روح کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ محسوس کریں کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو امام حسین کا نام آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے سامنے اگر پورا مصائب کا بیان آ جائے لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال قساوت قلب ہے, دل کا سخت ہونا ہے. یا اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت, اس کے بارے میں بھی ہے کہ آیتوں کی تلاوت ہو انسان کی آنکھ میں آنسو آ جانے چاہیے, پروردگار عالم کے کلام سے یہ اثر ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ اثر واقعا ہر جگہ ہوتا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة واشد قسوة, کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سے, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہنے لگتی ہیں, پانی ابلنے لگتا ہے, یہ ہوتا ہے, مگر تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ اپنے دل کو سخت نہ ہونے دے, اپنے دل کو نرم کرے. اس نرمی کے اندر پروردگار عالم کی یاد بھی اثر انداز ہو, معصومین کا ذکر بھی اس کے اندر اثر انداز ہو. اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا انسان کسی مشکل میں پریشانی میں ہے, تو اس کی پریشانی کا احساس بھی اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کے دل کے اندر کچھ نرمی پائی جائے. اگر دل سخت ہو جائے تو اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہو پاتا ہے. پھر اس کے سامنے ہزاروں اور لاکھوں بے گناہوں کو قتل بھی کر دیا جائے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل کے سخت ہونے کی وجہ سے. اب وہی کہ دل تو دل ہے, لیکن اس کی سختی یا اس کی نرمی کا احساس انسان کو خود اپنے وجود کے اندر ہوتا ہے کہ آیا میں سخت دل ہوں یا نرم دل ہوں, آیا میں قسی القلب ہوں شفیع القلب ہوں یا نہیں, میرے دل کے اندر رفق و محبت موجود ہے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ, ان اہل کتاب کی طرح, کہ جو اس سے پہلے سخت دل گزر چکے ہیں, جیسے ہی مدت طولانی ہوئی ان کے دل سخت ہو گئے, جس کے بارے میں کچھ گزارشات پہلے بھی پرسوں کی تقریر کے اندر کر چکا ہوں کہ اگر فرض کیجئے پروردگار عالم کی طرف سے ہے کہ ہم قیامت لے کر آئیں گے, حساب کتاب لیں گے, فرض کیا کریں گے, تو ہے ہی واقعاً پروردگار کی طرف سے, برے کا انجام برا ہوگا. اور ہمیں ایک برا انسان نظر آ رہا ہے کہ جو انتہائی عیاشی کے اندر ہے. ہم یہ کہیں کہ کتنا عرصہ, دو سال, دس سال, پندرہ سال, بیس سال, پچیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں یہ عیاشی کر رہا ہے. پروردگار کا وعدہ ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, ہوگا بھی پورا کہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل کو سخت بناتی ہیں. خدا فرماتا ہے کسی مدت کے طولانی ہونے کی وجہ سے، کسی وعدے کے پورا ہونے میں تمہیں اگر بظاہر تاخیر لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں. جیسا کہ میں نے گزارش کی بھی تھی کہ خاص بعض روایتوں کے اندر اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے اس زمانے کے امام کے غیبت کے طولانی ہونے کے حوالے سے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ غیبت اتنی لمبی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ظہور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، انکار ہی کرو. ایسے امام کا کیا کرنا، حاضر امام کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ تاکہ ٹیمپرریلی کوئی سیٹ اپ کر دیا جائے. کہ ایسا مت کرو. پروردگار عالم خاص اس بات کے اوپر یہاں پر تاکید کرتا ہے، لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی طرح سے مت ہو جاؤ جو پہلے گزرے ہیں، من قبل لوگ. فطال علیہم الامد، کہ جب مدت طولانی ہو گئی فقطت قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کے اندر ایک کثیر تعداد فاسقین کی ہے. یہ پھر وہی ہے جو عدالت کے مقابلے پر آتا ہے، ایک عدالت جو ظلم کے مقابلے پر ہے. خیر لغت کے اعتبار سے تو ہر عدالت اور ظلم تقریباً کوئی مطلب بن جائے گا، لیکن ایک فاسق اور فاجر یعنی نافرمان جو عدالت توزیع مسائل کے آپ پہلے چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں کہ مستحق کا عادل ہونا ضروری ہے، یعنی تمام واجبات پر عمل کرنے والا ہو، تمام حرام کاموں سے بچنے والا ہو، ملکہ اس کے اندر. اس کے مقابلے پر جو چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے فسق، عدالت فسق، عادل فاسق. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد فاسقوں کی ہے. اعلموا، یاد رکھو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد واپس زندگی دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً تمہارے لیے آیتوں کو بہت واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی آیت کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ ویسے مت بن جانا کہ جیسے دل انتہائی سخت ہو تو اثر قبول نہیں کرتا. پھر پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے، اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ دیکھو وقت آ چکا ہے صاحبان ایمان کے لیے. وہ غور کریں کہ اب تک وقت نہیں آیا کہ قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے سے ان کا دل پروردگار کی یاد سے، خوف خدا سے بھر جائے اور خوف خدا کا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو. خوف خدا کا احساس اگر ہے تو دل سخت نہیں ہوگا، دل سخت ہے تو خوف خدا کا احساس نہیں ہوگا. جو سخت دل ہے وہ مردہ ہے، اور جس کے اندر خوف خدا کا احساس ہے وہ زندہ ہے. یہ زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے ان سخت دلوں کے اندر؟ یاد خدا سے اور قرآن مجید کے تلاوت کرنے سے. یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو بارش کے قطروں کا کام انجام دیتی ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو یہ زمینیں جو تمہارے سامنے ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اگر اس مردہ زمین کے اوپر پروردگار عالم جب آسمان سے برکات برساتا ہے تو اس کے بعد یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اس کے اندر پھل، اس کے اندر ثمرات، اس کے اندر فصلیں، یہ سب آنے لگتی ہیں، یہ اس کی زندگی ہے. بالکل اسی طریقے سے تمہارے دل کے اندر جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا کا احساس. اگر اسے تم نے پیدا کرنا ہے تو بارش ہم نے برسا دی ہے. وہ بارش کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، مناجات ہیں، دعائیں ہیں، ذکر پروردگار، وہ سب ہم نازل کر چکے ہیں. سوچتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، اس کے اثر کو قبول کرتے جاؤ. کیا ہوگا؟ جس طرح سے پتھر سے کوپل باہر آ جاتی ہے اور سخت زمین کے سینے کو چیر کر درس باہر نمایاں ہونے لگتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل سخت ہے لیکن تم اگر یہ کام کرتے رہو تو ایک وقت یہ آئے گا کہ تمہارے مردہ دلوں کے اندر بھی زندگی آ جائے گی. اس کے اندر پروردگار عالم نے اہتمام کر دیا ہے. اب تمہیں کوشش کرتے رہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ اگر ایک انسان رو نہیں سکتا، آنکھوں نہیں بہا سکتا تو کیا کرے وہ؟ کہ رونے جیسی صورت بنائے. وہ کیوں بنائے؟ رونے جیسی صورت کیوں بنائے؟ کہتے ہیں اتنا احساس تو ہو رہا ہے کہ یہ ظلم بہت بڑا ہے، یہ مصیبت بہت بڑی ہے، مگر دل اتنا نرم ابھی نہیں ہوا کہ اس احساس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائے. کہ نہیں بھی ہوا تو ایک کرنے کی کوشش کرو. اس کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کوشش کے کرنے سے کہ آہستہ آہستہ یہ صفت پیدا ہو جائے گی اور انسان گریے کی طرف آمادہ ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا. ان اعلمو، یاد رکھو، کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ ہی ہے کہ جو زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی مردہ زمین ہے، اس کے بعد اسے زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات، تمہارے لیے یقیناً آیتوں کو واضح کر کے پیش کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. ان المصدقین والمصدقات، اب اس کے بعد پھر واپس انفاق فی سبیل اللہ، پھر واپس اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو اس سورے کا اہم ترین موضوع ہے، ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ. اعلم، اعلم ہو گیا، اب اس کے بعد ان المصدقین، یقیناً صدقہ دینے والے مرد والمصدقات اور صدقہ دینے والی خواتین، یہ وہ افراد، وہ اقرض اللہ قرضاً حسنا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اللہ کو قرض دیں مگر قرض حسنا، یعنی اچھے طریقے سے قرض دیں، جس پر بات پہلے ہو چکی ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، تو ان کو جو اجر دیا جائے گا وہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کو اجر کریم دیا جائے گا، یعنی عزت کے ساتھ اجر دیا جائے گا، صرف ایسے نہیں کہ لو یہ تمہارا اجر ہے، باقاعدہ ایک عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، آنر کے ساتھ۔ یہ پروردگار عالم نے اس بات کو اس سورے کے اندر تکرار کیا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ کل کا جو معاملہ تھا، کل کی شب، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شب تھی، واقعا ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیوی کے اوپر یہ آیت کتنا مکمل طور پر صادق آتی، مکمل طور پر، کس طریقے سے اس نے اپنا پورا مال پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تو مکہ معظمہ میں وفات پا چکی تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے، اس تک کی تعمیر میں جناب خدیجہ کا مال استعمال ہوا ہے، کنٹریبیوشن چھوٹا نہیں ہے۔ یعنی میں عام طور پر اس ایثار اور قربانی کو سمجھنے کے لیے استفادہ کرتا ہوں اس آیت سے جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود بہت پسند ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پروردگار کیا فرماتا ہے، اس میں سے کچھ، اور جناب خدیجہ اور آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے اس میں سے کچھ نہیں، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیا بچایا آپ نے، اپنی جان ہو، اپنا مال ہو، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے مصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو قرض دیں، قرض حسنا، اس طرح سے دیں اچھے طریقے سے، وہ دس شرائط کی جس کا میں نے تذکرہ پچھلی تقاریر کے اندر گزارش کیا، قرض حسنا، یضاعف لہم، تو ان کو بڑھا چڑھا کے واپس کیا جائے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، عزت کے ساتھ ان کو یہ اجر دیا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جیسا کہ میں نے گزارش کی اس سورے کے اہم ترین موضوعات دو ہیں، ایمان، انفاق فی سبیل اللہ۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، تو یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء، اور یہی لوگ شہداء ہیں، یہ شہید ہیں خدا کی راہ میں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک۔ صدیقین کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایمان سے کون سا ایمان مراد ہے، وہ والا کہ جس ایمان کے بعد خوف خدا کا احساس ہی نہیں ہو رہا، جس کا بھی پروردگار نے مرثیہ پڑا، کہ کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل لرز اٹھے یاد پروردگار سے؟ ظاہر ہے یہ وہ افراد تو نہیں ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایمان کے اس ہائیسٹ اسٹیٹس کے اوپر ہیں کہ جس کے بعد پروردگار عالم ان کے لیے صدیقین اور شہداء کے لفظ کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صدیق یعنی سرتاپا سچ، مکمل سچا، ایسا سچا کہ جس کی سچائی کی گویا قسم کھائی جا سکے، ایسا صدیق جہاں پر جھوٹ کا گزر بھی نہ ہو۔ ظاہر اس کا اول ترین مزدار، اولین مزدار تو وہی ہیں کہ جو موبائلہ کے میدان میں گئے، کہ جن کو لے کر پیغمبر اکرم نے اعلان کیا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی عملی تفصیل تو یہی ہوئی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، اس کے بعد ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں، موبائلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں، پنجتن کے سوا کون گیا؟ یہ وہ ہائیسٹ اسٹیٹس ہے۔ اسی طریقے سے جو وہ آیت ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سب اس اسٹیٹس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کے تھوڑے لوور لیول کے اوپر کچھ اور افراد بھی شامل ہو سکیں، مگر جو ہائیسٹ اسٹیٹس اس کا ہے وہ تو اہل بیت کا ہر درجے کے اعتبار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر پروردگار فرماتا ہے ہم الصدیقون، یہی ہے صدیق، وہ شہدا، اور یہی ہے شہدا۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے جو گواہ دینے والا ہو، ایسا حضور کے جس کے اندر مشاہدہ بھی موجود ہو۔ دیکھیے ایک ہے حضور، حضور کا مطلب حاضر ہونا، لیکن اس میں مشاہدہ شامل نہ ہو۔ اگر حضور کے ساتھ مشاہدہ بھی موجود ہو، مثلا ایک انسان وہ ہے
کہ جو قرآن وطرت کے اندر ہے اس وقت حاضر ہے لیکن باہر موجود ہے, تو مثلا وہ اس وقت جو محفل کے اندر کا ماحول ہے اس کو مشاہدہ نہیں کر پا رہا, تو اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوا اس کی گواہی نہیں دے پائے گا. لیکن شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. گواہ کا مطلب ایسا حاضر ہے کہ جس نے مشاہدہ بھی کیا ہے, یعنی ہٹ نہیں گیا, چلا نہیں گیا, بھاگ نہیں گیا. جو میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی لگا دیتا ہے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب موقع تھا وہ حاضر ہوا, بھاگا نہیں, اس نے ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کیا جو مشکل آ رہی تھی, جو پریشانی آ رہی تھی. والصابرین فی الضراء والبأساء والضراء وحین الباس, جو سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس کے بالکل آخر میں جو صابرین کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے اس کے لیے یہ کہا کہ یہ وہ افراد صبر کرنے والے ہیں. الباسا ہے وہ ذرا ہے وہین الباس, وہین الباس کا جو ترجمہ کیا گیا کہ میدان جنگ میں یہ ثابت قدم رہتے ہیں. ثابت قدم رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدم بھی رہتے ہیں اور ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں. اب یہ وہ اس لیول کے اوپر ہیں کہ ان کو شہید کہا جا سکے, یہ اس لیول کے اوپر ہیں. اب آپ توجہ کریں اس بات کی طرف کہ شہدا کا لفظ, صدیقین کا لفظ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں من یطع اللہ و رسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, اولئک مع الذین, یہ ان کے ساتھ ہوں گے, الذین انعم اللہ علیہم, کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں نازل کی ہیں. کن بے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ کون افراد ہیں جن پر خاص انعام پروردگار ہیں؟ یہ ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. یہ چار افراد چار گروہ کے طور پر, اور ان کے بارے میں ہم وہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار ان کا راستہ چاہیے کہ جن کے اوپر تو نے انعام خاص نازل کیا ہے, مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے, ظالمین کا راستہ نہیں چاہیے. یہ اسٹیٹس ہے صدیقین اور شہداء. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کس پر؟ اللہ پر اور رسول پر. تو بنیاد یہ ہے, اس کے اندر انسان جتنا خالص ہوتا چلا جائے, نہ وہ ولایت سے ہٹ سکتا ہے, نہ وہ نماز سے ہٹ سکتا ہے, نہ وہ اعمال میں کوتاہی کر سکتا ہے, نہ کسی اور عقیدے کے اندر کوتاہی کر سکتا ہے. باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ وابستہ ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر خود پیغمبر اکرم کو بھی شہید کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شہید ہیں پیغمبر اکرم. کن کے اوپر شہید ہے؟ گواہ. پروردگار عالم فرماتا ہے کذالک جعلناکم شہداء علی الناس, ہم نے اسی طرح سے تم کو انسانوں کے اوپر شہید قرار دیا, شہداء قرار دیا, اور پیغمبر کو تم پر بھی شہید قرار دیا. عجیب ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم فرماتا ہے ایک اور مقام پر وکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, وہ وقت کیا وقت ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید لے کر آئیں گے اور اے حبیب آپ کو ان کے اوپر بھی شہید قرار دیں گے. یہ ساری آیتیں اگر آپ ملائیں, شہید یعنی گواہ, گواہ یعنی ایک ایسا نمونہ کہ جس کے ذریعے سے پرکھا جا سکے دوسروں کو, جس کے ذریعے سے پرکھا جا سکے دوسروں کو کہ وہ کتنا پرفیکشن سے کلوز ہے, کتنا وہ پرفیکشن سے قریب ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس امت کے اندر ہم نے شہداء قرار دیا, کس کو قرار دیا؟ ہماری روایات کے اندر آیا کہ ائمہ مراد ہیں, اور پھر دوسری طرف جب پیغمبر اکرم کو ان کے اوپر بھی شہید قرار دیا, ظاہر پیغمبر اکرم ہی ان کے اوپر ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا, اور پھر دوسری امتوں کے اندر تو ہر امت میں سے ایک شہید لے کر آئیں گے, یعنی ہر امت میں سے ایک نبی, جو اس کا نبی ہے وہ اس امت کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی وہ جو رول ماڈل ہے اسی کی نسبت سے دیکھا جائے گا کس کے اعمال کیسے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ اے حبیب آپ کو ان کے اوپر بھی گواہ لایا جائے گا, یعنی ان انبیاء کے اوپر بھی پیغمبر اکرم, ان ائمہ کے اوپر بھی پیغمبر اکرم, اس میں کوئی شک ہی نہیں. یعنی کہ گواہی کی منزل ہے, یعنی ایک ایسا رول ماڈل کہ جس کی نسبت سے طے کیا جا سکے کہ کون کتنا کلوز ہے, کون کتنا پرفیکٹ ہے. وشہداء عند ربہم لہم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے, یہی صدیقین یہی شہداء, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے, ونورہم اور ان کے لیے ان کا نور بھی ہے. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں یوم تر المؤمنین, اے حبیب آپ دیکھیں گے قیامت کے میدان میں کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف حرکت کر رہا ہوگا, یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بأیمانہم, آگے بھی چل رہا ہوگا اور دائیں طرف بھی چل رہا ہوگا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے کا مطلب انکار کرنے والے, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں, ہمارے معجزات کو, ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں, اولئک اصحاب الجحیم, یہ وہ افراد ہیں کہ جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے, عذاب کا شکار ہو جائیں گے. تو ایک طرف صدیقین ہیں اور ایک طرف یہ جھٹلانے والے ہیں, ایک طرف تصدیق کرنے والے, ایک طرف یہ انکار کرنے والے. اے لمو, اب پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر دنیا کی زندگی کے اوپر ایک بہت ہی کمپریہنسو تبصرہ, بڑا جامع تبصرہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے دنیا کی زندگی کے اوپر, اور خدا کو حق بھی ہے, جو خالق ہے اس کو واقعاً حق ہے کہ وہ یہ تبصرہ کرے. ذرا دیکھیے, اے لمو جان لو, یہ دنیا کیا ہے, پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے, ولہو تفریح ہے, وزینت اور زینت ہے, خوبصورتی تجمل پرستی جمال, و تفاخر ایک دوسرے کے اوپر بڑھائی جتانا, بینکم و تکاثر اور ایک دوسرے کے اوپر کثرت جتانا, پھر اموال ہے, کس چیز کے اندر کثرت جتانا, مال کے اندر, ول اولاد, مال اور اولاد کے اندر, وہ کروڑ پتی بنا کے نہیں بنا, وہ ارب پتی بنا کے نہیں بنا, اس کے پاس اتنے لاکھ ہے, میرے پاس اتنے لاکھ ہے, اس کے پاس اتنے مکان ہے, میرے پاس اتنے مکان ہے, اس کے پاس اتنے افراد ہیں, میرے پاس اتنے افراد ہیں, تاکہ یہی ہے کہ زندگی کے اندر جو زندگی ضائع ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کے اندر ہوتی ہے. واپس سنیے گا, پروردگار فرماتا ہے, اے لمو جان لو, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کہ یہ پانچ چیزیں ہیں, لعب کھیل, کھیل کود, اس میں اپنا وقت ضائع کر دو, ولہو تفریح کے اندر اپنا وقت ضائع کر دو, مزہ بہت آ رہا ہے اس کام کو کرنے میں, کرتے چلے جاؤ, وزینت تجمل پرستی جمال پرستی, اس کے اندر سب کچھ آ گیا, اس کے اندر سب کچھ آ گیا. مثلا جو زینت کے اندر انسان کا بیوٹی کو ایکسپیرینس کرنا ہے, حسن کی طرف جانا ہے, چاہے وہ جنسی اعتبار سے ہو, چاہے وہ کسی اور عنوان سے ہو, اس میں سے تب کا تب ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو گیا, نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی تعبیر کے اندر یہ کہا جائے کہ انسان اگر اپنے آپ کو انہی کے حوالے کر دے تو وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دے گا. یہ چیزیں ہیں تو صحیح, مگر کس لیے رکھی گئی ہیں, سنیے آگے, پروردگار فرماتا ہے, کمٹل غیث, یہ تو بارش کی طرح ہے, آج ابل کفارا نبات ہو, کہ جو کسان, کسان کے لیے ایک لفظ آتا ہے کفار, کفار کا مطلب کیا ہوتا ہے, چھپانے والا, اصطلاح کے اندر کفار کو عام طور پر کہا جاتا ہے جو خدا کا انکار کرنے والا ہو, خدا کی خدائی کو چھپانے والا ہو, لیکن ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی کسی چیز کو چھپانے والا ہے وہ کافر ہے, کوئی بھی اگر کسی چیز کو چھپانے والا ہے وہ کافر ہے, اسی لیے رات کو بھی کافر کہتے ہیں, رات چھپاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے چھپاتی ہے, اسے رات کو کافر کہتے ہیں, قبر کو بھی کافر کہتے ہیں, اس لیے قبر جو ہے مردے کو چھپا لیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر کافر سے مراد وہ کافر نہیں ہے, اسی طرح سے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں, عربی کے اندر کسان کو بھی کافر کہتے ہیں, کیوں, اس لیے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے, چھپا دیتا ہے یعنی درخت اگانے کے لیے چھپا دیتا ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ چھپاتا تو ہے اس نسبت سے, تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا, کمسل غیث, اس کی مثال بارش کی مثال ہے, آج ابل کفارا نبات ہو, کہ جو کسان ہے اس کو اس کی فصل بہت حیرت میں ڈالتی ہے, ماشاء اللہ کیا فصل ہو گئی اور کیا ہو گیا, سارا چیز ہو گئی, ثم یہی جو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہی فصل آہستہ آہستہ خشک ہونے لگتی ہے, فترا ہو مسفرا, اور تمہیں نظر آتا ہے کہ آپ کو زرد پڑ چکی ہے, اب اس کے اندر وہ ہریالی باقی نہیں ہے, وہ تازگی باقی نہیں ہے, ثم یکون حطاما, اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کر سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. کہ یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی, تب بنایا ہم نے, ہم سے پوچھو کہ دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے, کہ یہ مثال ہے, تو تمہیں جن چیزوں کے اندر مزہ آتا ہے, کھیل کود زینت تفاخر تکاثر بڑائی جتانا, مال اتنا تیرا اتنا میرا, تیرا اتنا کم میرا اتنا زیادہ, تیرے پاس اتنا ہو گیا میرے پاس اتنا ہو گیا, یہ جو ساری چیزیں ہیں جو دنیا داری کے حوالے سے ہو, جس کے اندر خدا کہیں نہ ہو, مائنس پروردگار, یہ ساری چیزیں پروردگار فرماتا ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر کیا پائیداری ہے, اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے بیج, اور اس کے بعد جب اس کی فصل کھڑی ہوتی ہے, درخت اگنے لگتا ہے, فصل اگتی ہے, اسے لگتا ہے کہ واہ واہ کیا چیز ہو گئی ہے, مگر کچھ عرصہ گزرتا ہے وہی چیز سوکھنے لگتی ہے, سوکھتی ہے, سوکھنے کے بعد زرد ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ بھوسا بن جاتی ہے, کچھ بھی باقی نہیں بچتا, اور یہ سائیکل واپس چلتا ہے. تو پوری تمہاری زندگی کے اندر جو چیز اپلائی ہوتی ہے, یہ ہر دو تین مہینے کے اندر دیکھ لیا کرو, ان فصلوں کے اندر تمہیں نظر آ جائے گی. پروردگار فرماتا ہے, وفل آخرت ہے, اور آخرت میں تو کیا ہونا ہے, نقصان, وفل آخرت عذاب شدید, اگر یہی حرکتیں رہیں, اپنی زندگی اسی کے اندر ضائع کر دی, وکیل آخرت ہے عذاب شدید, تو آخرت میں شدید عذاب بھی ہے, وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور ممکن ہے کہ اللہ کی مغفرت بھی مل جائے اور اللہ کی رضا بھی مل جائے. یعنی اب ان ساری چیزوں کو تم کیسے استعمال کرتے ہو؟ لعب و لہب, کھیل کود بالکل حرام ہے, نہیں, ورزش کرو, بہت اچھی چیز ہے, اپنے آپ کو فٹ رکھو, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اچھا ہے. کیا پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جو جائز لذتیں ہیں ان کو بالکل استعمال نہ کرو؟ ایسا بھی خدا نے نہیں کہا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے دن کے تین حصے ہونے چاہیے, ان تین حصوں کے اندر ایک حصہ ہو عبادات کے لیے, مناجات کے لیے, پروردگار عالم کے راز و نیاز کے لیے, ایک. دوسرا حصہ تمہاری زندگی کا 24 گھنٹے کا, وہ کہاں پر خرچ ہونا چاہیے؟ تمہارا 24 گھنٹے کا دوسرا حصہ خرچ ہونا چاہیے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور تیسرا حصہ اسے کہاں پر استعمال کرنا چاہیے؟ تاکہ اس تیسرے حصے کو ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے. بس اس کا فیصلہ کر لو کہ یہ لذت حلال ہے یا نہیں ہے. حلال ہے, بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے, تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو. مگر یہ تو نہ ہو کہ انسان اپنے نفس کو انہی کاموں کے اندر لگا دے. عبادت پروردگار صرف رسمی نہ ہو, یا ہو تو بھی رسمی ہو, ایسی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے دلوں کے اندر اثر پیدا ہو رہا ہو, خوف خدا کا احساس آ رہا ہو, وہ نہیں ہو رہا تو بیکار ہے. بیکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ ترک کر دیا جائے, مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر امپروومنٹ کی بہت گنجائش موجود ہے, ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ, ایک انسان کہے کہ مجھے رزق کمانا ہے, خوب, بہت اچھا ہے, مولا نے بھی کہا ہے, خدا نے بھی کہا ہے, لیکن یہ تو نہ ہو کہ انسان کی اولاد کب پیدا ہوئی, کب بڑی ہوئی, کب مر گئی, اسے پتا بھی نہ چلے اور وہ رزق کی دوڑ میں اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا گیا. لکھ پتی سے کروڑ پتی, کروڑ پتی سے ارب پتی, ختم کبھی نہیں ہونے والا. ارب پتی کے بعد کھرب پتی بھی بن جائے گی, تب بھی ختم نہیں ہوگا. مسئلہ تو یہی ہے سارا کہ انسان اس کے اندر کہاں پر فل اسٹاپ لگاتا ہے, کہاں پر کوما لگاتا ہے, کہاں پر تھوڑا توقف کرتا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف بھی توجہ کرتا ہے. بدبخت ہے وہ انسان کہ کروڑوں اور اربوں بنا لے اور اس کے پاس اپنی اولاد کو دیکھنے کا وقت نہ ہو, اولاد کے ساتھ کھیلنے کا وقت نہ ہو. واقعی بدبختی ہے کہ اسے اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا موقع نہ مل سکے. بدبختی ہے, افسوس ہے اسے اس کے حال پر کہ جو اپنی فیملی کو کہیں لے نہ جا سکے, صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر اتنا الجھ چکا ہے کہ اسے دوسری ذمہ داریوں کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہے. یہ بدبختی ہے, اور معاشرتی اخلاقی کرائسس جو آتا ہے وہ اسی بے اعتدالی کی وجہ سے آتا ہے. پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی طرف تمہیں اپنے آپ کو اس طرح سے وقف نہیں کرنا ہے کہ گویا تم پیدا ہی اس لیے ہوگا. مثلاً ایک بہت اچھا جملہ کسی نے کہا تھا کبھی کہ ایک انسان کیا دنیا میں کھائے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, مگر دنیا میں زندہ رہو اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کھانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے پر مجبور ہے, وہ کھا بھی رہا ہے, تھوڑا مزہ بھی لے رہا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. مگر ایک وہ بندہ خدا ہے کہ جو گویا اپنا زندگی کو وقف کر چکا ہے کہ بس کھانا 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 یہی کرتے رہنا ہے, کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. ایک انسان وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جوان ہو چکا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا, بسم اللہ ضرور کرو, اپنا نصف دین تم نے محفوظ کر لیا ہے. مگر ایک وہ انسان ہے وہ کہے کہ نہیں, میں جوان ہوں, میری جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں حرام نگاہ کو بالکل حلال سمجھوں, اپنی حرام نگاہ کو حلال سمجھوں. ایک آرٹیکل کے اندر ایک جملہ آیا تھا, کسی کالم نویس نے لکھا تھا کہ جوانی ایک نعمت ہے اور اس کو پاکیزہ رکھنا کفرانی نعمت ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جوانی ایک نعمت ہے اور اس کو پاکیزہ رکھنا تو کفرانی نعمت ہے. کہ جوانی ہے تو اس کو عیبدار ہی ہونا چاہیے, جوانی اگر ہے تو اس کو کثافت کے ساتھ ہونا چاہیے, جوانی اگر ہے تو اس کو نجس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وہ اپروچ ہے کہ جس کو اسلام اپریشیٹ نہیں کر سکتا. جس کے بعد پھر لازمی طور پر کیا ہے وہ پھر آخرت عذاب شدید. اس کے بعد پھر جب یہ جوانی ڈھلے گی اور بڑھاپا آئے گا تو شاید کچھ احساس ہو سکے کہ تمہاری فصل جو تھی وہ بھی اب ہوتاما ہو چکی ہے, بھوسا بن چکی ہے. وہ مغفرت من اللہ و رضوان. ہاں, اگر دوسری طرح اس دنیا کی زندگی کو انسان صحیح طرح سے استعمال کرے اور پھر کہیں کچھ گڑبڑ, کچھ خطا, کچھ پریشانی, تو وہ بھی ہے. وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, رضوان کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ مل آیا تو دنیا, مگر اتنا سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, الا متاع الغرور, صرف اور صرف سرمایہ فریب ہے, دھوکہ دہی کا سامان. اگر تم دھوکے میں آنا چاہو گے یہ بہت آسانی کے ساتھ تمہیں دھوکہ دے گی, جان بوجھ کر نہیں, لیکن اگر تم دھوکہ کھانا چاہو گے تو بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں دھوکہ دے دے گی. اس لیے کہ اس وقت سب ہرا ہرا ہی لگتا ہے, اس وقت ہری ہری سوج رہی ہوتی ہے کہ جب انسان ان چیزوں میں اپنا دل لگاتا ہے. اس وقت جب بعد میں احساس ہوتا ہے تب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے. اسلام جو دنیا کی زندگی کے لیے تعبیر بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ والی دھوکے کا سرمایہ ہے, تمہیں دھوکہ دے گی. اور اگر تم توجہ کر لو کہ یہاں پر کیا کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ متجر اولیاء اللہ. یہی دنیا اولیاء خدا کی تجارت کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں پر بزنس کرتے ہیں اور کیش اپنا پروفٹ وہاں پر حاصل کرتے ہیں. یا وہ دوسری جو تعبیر آئی ہے حدیث کے اندر کہ مزرعۃ الآخرہ, یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں پر بو گے اور وہاں پر تمہیں اپنی فصل تیار ملے گی. سابقو, تو اے پروردگار ہم کیا کریں, دنیا تو ایسی ہے, ہم کیا کریں؟ سابقو, تمہیں آپس میں مقابلہ کرنا ہے. یہی چیز کر رہے ہو نا, تکاثر تفاخر, اس کا اتنا میرا اتنا, اس کا اتنا مال میرا اتنا مال, یہی کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اس میں مقابلہ کرو, کس چیز میں؟ سابقو الی مغفرت من ربکم وجنۃ, اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرو, جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرو. یہ مقابلہ جو کرتے ہو کہ اس کا اتنا بڑا مکان ہے اور میرا چھوٹا ہے, جنت کے مکان کے لیے مقابلہ کرو کہ جنت میں مکان کس سے زیادہ ہوگا, جنت میں کس کا درمیان کا پلاٹ ہے اور کارنر کا پلاٹ کس کا ہے, جنت کے اندر پروردگار عالم نے کس کے لیے کتنا رکھا ہے. وہ کہے کہ یہ صرف واجب خمس دیتا ہے, میں سب کا بھی نکالوں گا. وہ صرف واجب نماز پڑھتا ہے, میں نماز شب بھی پڑھوں گا. خدا اس کی بھی قبول کرے لیکن میں اس سے آگے جانے کی کوشش کروں گا. اس میں مقابلہ کرو. کیا وہ ایک یتیم کی رکھوالی کرتا ہے, ایک یتیم کی خبر گیری کرتا ہے, میں دو کی کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کی مغفرت چاہیے اور میں اس میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. خدا فرماتا ہے مقابلہ کرو, مگر کن کے ساتھ؟ دوسروں کے ساتھ. کس چیز کے اندر؟ مغفرت کے حصول میں, جنت کے حصول میں. ارضھا کا ارض السماء والارض, اور وہ جنت اتنی بڑی ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی. کہ بھائی دس ہی فلیٹ ہیں, اگر دس امیدوار آ گئے تو گیارہواں فلیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ارضھا کا ارض السماء والارض, اس کی وسعت گویا آسمان و زمین کی وسعت. کچھ اندازہ ہوتا ہے محدودیت کا؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آسمان و زمین کی وسعت تمہاری نگاہوں کے اندر محدود نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے جنت کی وسعت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ عدت, اور یہ جنت بنا دی گئی ہے, تیار کر دی گئی ہے, فلیٹ بالکل ریڈی ہیں. وہ عدت تیار ہے کن کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسولہ, ان لوگوں کے لیے جو واقعی مومن ہیں, اللہ پر ایمان ہے جن کا اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے, نام کے نہیں کام کے مومن. ذالک فضل اللہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء, جسے چاہے عطا کرے, یہ اللہ کا فضل ہے. ظاہر ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا اللہ سے کہے گا کہ مالک یہ میری عبادتیں ہیں ان کی بنیاد پر مجھے دے دے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ کہ آخر میں جو کچھ مل رہا ہے وہ صحیح معنوں میں فضل پروردگار ہے. ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. جسے چاہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نا اہل کو دے دے گا, لیکن بہرحال جن کو دے بھی رہا ہے یہ پروردگار عالم کی عطا زیادہ ہے, ان کے اعمال کا اتنا بڑا ریوارڈ اور انعام نہیں ہو سکتا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور یقیناً اللہ صاحب فضل عظیم ہے. ما اصاب من مصیبت, اور یہ بھی یاد رکھو دنیا کے اندر ہی جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, فل ارض, زمین پہ سیلاب, زلزلہ, طوفان, آندھی, یہ ساری چیزیں, ولا بھی انفسکم, اور جو تمہارے اپنے وجود کے اندر بیماری, یہ وہ ساری چیزیں, الا فی کتاب, یہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھو پروردگار عالم نے پہلے سے اسے لکھ لیا ہے کہ ان میں سے کیا کیا مصیبتیں تم پر آنی ہیں, ان میں سے کیا کچھ تم پر آنی ہے, یہ پروردگار کے علم میں ہے. اچھا, بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق واقعا انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے, واقعا ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. زلزلہ آنا ہے نہیں آنا ہے, انسان کا کیا اس کے اندر عمل دخل ہے؟ ہاں, اگر کوئی استعماری سازش وغیرہ ہو وہ ایک الگ چیپٹر ہے بالکل, ورنہ الگ ظاہر ظاہری طور پر عام طور پر اس کے اندر انسان کی کیا انوالومنٹ ہے؟ نہیں ہے. لاوا پھٹ پڑا پہاڑ میں سے آ گیا اور ایک بستی کو جلا دیا, اس لاوے کے آنے سے انسان کا ڈائریکٹ انوالومنٹ اس کے اندر ایسا نہیں ہے. آندھی آ گئی, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. انسان کے اپنے وجود کے اندر ہٹا کٹتا ہے, کوئی بے احتیاطی نہیں کرتا, کوئی غلط کام نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, کینسر ہو گیا ہو گیا ہو گیا, کیا کر لے گا؟ کچھ وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کی اپنی بے احتیاطی ہے. ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز ہے, شوگر آپ کے لیے نقصان دہ, پھر بھی شکر کے بغیر نہیں رہ پا رہے, کھا لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انسان خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے مگر اس کے باوجود ورزش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان خود اپنے طور پر بھی اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے. مصیبت چاہے اس انداز کی ہو چاہے اس انداز کی ہو, جس میں انسان کی اپنی کوئی خطا ہو یا خطا نہ ہو, دونوں صورتوں میں علم پروردگار میں پہلے سے خصوصیت کے ساتھ اگر پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو طے کیا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے کو اس طرح سے آزمانا ہے تو پھر آزمانا ہے. یہ تو ہم کئی مرتبہ بات کر چکے کہ آزمائش کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں مگر آزمائش تو اس دنیا کے اندر رہے گی. کبھی پیسہ دے کر امتحان, کبھی پیسہ لے کر امتحان, اولاد نہیں دی یہ ایک امتحان, اولاد دے دی یہ دوسرا امتحان. اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی, ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی, دماغ بہت سا خراب ہوا, نوکری سے نکال دیا, ایک امتحان. کاروبار چل رہا تھا, ٹھپ ہو گیا, ایک امتحان. یہ ساری چیزیں پروردگار فرماتا ہے کہ ان میں سے جو بھی مصیبت ہے, جو بھی مصیبت ہے, یہ مت سمجھنا کہ پروردگار کے علم سے باہر ہے. نا پروردگار کے علم میں, لوہے محفوظ میں وہ چیزیں موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں. ان نظالے کا اللہ یسیر, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. علم خدا ذاتی ہے, پروردگار کا علم جو ہے وہ علم خدا ذاتی ہے, علم خدا قصبی نہیں ہے. اب یہ چیزیں مجھے اندازہ ہے کہ کچھ تشریحات اور چاہیے ان کے لیے, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے تمام آیتوں کو آج کے حد تک مکمل کر دوں. لیکن لا تاس ہو, خدا فرماتا ہے کہ یہ تم کو ہم کیوں بتا رہے ہیں, یہ ہم تم کو کیوں بتا رہے ہیں, تم اس دنیا میں ہو کوشش کے لیے, تمہیں کوشش کرنی ہے, ایفرٹ کرتے رہو. وہ سب کوشش کرنی ہے, وہ ایفرٹ کرتے رہنی ہے, محنت کرتے رہنی ہے, لیکن اس کے بعد اگر تمہیں تمہاری محنت کا نتیجہ مل جائے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے, نہ ملے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے. تم نے اپنی پوری کوشش کر لی, نتیجہ وہ نہیں آیا, تم نے اپنی ذرا سی کوشش کی, نتیجہ بھرپور آ گیا. کچھ بھی ہے, آگے دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ اگر کچھ تم سے چھوٹ جاتا ہے تو مایوس مت ہو جاؤ. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, کوئی نقصان ہو گیا مایوس مت ہو جاؤ. مر گیا کوئی رشتہ دار عزیز, نوکری چھوٹ گئی, کاروبار, مایوس مت ہو جاؤ. یہ مت سوچو کہ بس ختم ہو گیا معاملہ, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو حاصل ہو جائے اس پر گدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھا ہم نے ایسا کر لیا اور ہم نے ویسا کر لیا اور ہماری ایسی اسٹریٹجی اور یہ اور وہ. کہا کہ نہیں کرو, یہ ساری چیزیں مت کرو. اگر کوئی چیز مس ہو گئی, چھوٹ گئی, نہیں حاصل ہو سکی, تو خواہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا ختم نہیں ہو گئی. ایفرٹ کرو, آگے اور بڑھو, پروردگار عالم پر بھروسہ رکھو, آگے اور کوشش کرو. اور اگر کچھ حاصل ہو گیا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو کچھ لمبا چوڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, تکبر کی ضرورت نہیں ہے, خواہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے شیخی بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ مٹی کے ہاتھ ہیں. اس دنیا کے اندر جو ہماری جتنی بھی صلاحیتیں بڑی محدود ہیں, اس میں ایک سلسلہ پروردگار کی طرف سے چل رہا ہے. بس انسان اپنی دعا کے ذریعے خدا سے رابطہ رکھے, اپنی کوششیں کرتا رہے, نتیجہ حاصل ہو جائے شکرن للہ, نتیجہ حاصل نہ ہو تب بھی شکرن للہ. مل گیا مالک تیرا احسان, تیرا احسان, ہم کوشش کے مکلف سے کر لی, مل گیا, تو نے اس کو کلک کروا دیا, بہترین, زندہ باد, کیا کہنا, مالک تیرا تیرا شکر, ہم تعریف تعریف تیرے لیے, ہم نے کوشش کی نہیں ملا, مالک جو تیری رضا اس پر میں راضی, رضن بے قضا ہے وہ تسلیم الامر, کہ ہم مالک تیری رضا کے اوپر راضی, تو دے دے تو بھی راضی, تو نہ دے تو بھی راضی. یہ جو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو اہل بیت کے لیے کہا گیا, اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے, تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اپنے اندر ڈیولپ کرے. یاد رکھیے گا, اس آیت کے اندر زہد کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے, جو خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں اگر کسی نے اس آیت پر عمل کر لیا تو پورے زہد کو حاصل کر لیا, وہ زاہد ہے, وہ زاہد ہے. بہت توجہ دیجیے گا اس آیت کے اوپر, میں پھر پڑھ رہا ہوں اس جملے کے بعد جو مولا نے فرمایا. مولا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس آیت کے اوپر عمل کر لیا تو وہ زاہد ہے, اس نے زہد کو پورا سمیٹ لیا, وہ مکمل زہد کو اختیار کر چکا. وہ آیت کون سی, کہ یہی والی, لیکن لا تاسو ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اس لیے کہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اور خوش نہ ہو اس پر جو تمہاری طرف آ جائے. خدا فرماتا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور, خدا کسی بھی اترانے والے, فخر و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہم ایسے اور ہم ویسے مت کرو, یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے. اس لیے کہ تکبر کیا, خدا پھر دلیل کیے بغیر نہیں مانے گا. پھر خدا ذلیل کیے بغیر نہیں مانے گا. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ اترانے والے شیخی خورے کو, فخر کرنے والے کو, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یفخلون, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ شیخی بگاڑنے والے اترانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو بخل کرتے ہی ہیں, خود بھی کنجوس ہیں. ویامرون الناس بالبخل, اور اگر اور کوئی دوسرا خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو اس کا بھی ہاتھ روکتے ہیں. پاگل ہو گیا, سب کچھ غریبوں کو دے دے گا, فقرا کو دے دے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, اتنی بھی چیریٹی نہیں ہوتی, اتنا بھی نہیں ہوتا, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی واقعا ایسا کرے کہ اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو جائے, اپنے چراغ تلے اندھیرا کر دے, ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے, لیکن یہ نہ ہو کہ واقعا ایک انسان ہے, لاکھوں خدا نے دیے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ خرچ کرنے کا اس کا دل نہیں ہوتا, نہ خود کا دل ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی ہاتھ روک لیتا ہے. اگر کوئی دوسرا بھی خرچ کرنا چاہے خدا کی راہ میں تو وہ اس کا ہاتھ بھی روک لیتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو منہ پھیر لے, یعنی اتنا سننے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے قرآن میں صحیح ہے, ابھی کرنے کا نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو ایسا کرے منہ پھیر لے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. کہ پروردگار تو بولتا ہی رہتا ہے کہ خرچ کرو میری راہ میں, خرچ کرو میری راہ میں, خرچ کرو, یہاں کتنا خرچ کریں. خدا فرماتا ہے جو منہ پھیر کے جانا چاہے جائے, فإن اللہ هو الغنی الحمید, اللہ بے نیاز ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم خود سے کچھ کما سکو. اب تک اگر یہی دماغ صحیح نہیں ہوا ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, الحمید اور قابل تعریف ہے, ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم آیت نمبر 25 تک پہنچ چکے ہیں, ہمیں آیت نمبر 29 تک جانا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقینا ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم, وانزلنا معهم, اور ان کے ساتھ نازل کیا الکتاب, کتاب کو نازل کیا, والمیزان, اور میزان کو نازل کیا. لیقوم الناس بالقسط, کیوں؟ تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں عدل قائم کرنے کے لیے. قسط یعنی عدل. اب یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, معجزات کے ساتھ بھیجا, سمجھ میں آتی ہے بات. معجزات کا مطلب وہی کوئی ایسا کام کر کے دکھائے کہ جس سے سامنے والا کنوینس ہو جائے, سمجھ میں آ جائے اسے کہ یہ کام اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے, کسی انسان نے بشر ہونے کی حیثیت میں اس کام کو انجام نہیں دیا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ کا معجزہ, حضرت موسیٰ کا معجزہ, داؤد کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کا معجزہ, عطا کو مار رہے ہیں اجزا بن رہا ہے, سمندر پہ مار گئے راستہ بن گیا, بیماروں کو اچھا کر دیا, ایسے بیمار کوڑی کو اچھا کر دیا جو بالکل ناقابل علاج ہو چکا تھا, مردے کو زندہ کر دیا, یہ سارے معجزات ہیں. ساتھ میں جو کہا گیا معهم الکتاب, اور ہم نے کتاب کو نازل کیا, سارے رسولوں پر کتاب نازل نہیں ہوئی. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ علامہ سید علی نقی نقوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بظاہر مراد ہے وہ قانون حیات, دستور حیات. ہر رسول کچھ نہ کچھ قوانین کا مجموعہ لے کر آ رہا تھا, چاہے وہ کتاب کی شکل میں نہ بھی ہو لیکن اس کو بھی کتبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے خود روزے کی جو آیت ہے, کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے. تو لکھ دیے گئے تو کیا مراد ہے؟ لکھ دیے گئے سے مراد یہ ہے کہ تم پر واجب کر دیے گئے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے, اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. تو کتاب سے یہاں پر مراد علامہ سید علی نقی کے مطابق یہ ہے کہ ایک دستور حیات, ایک قانون حیات. والمیزان, اور میزان کو نازل کیا. میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترازو. ترازو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تولنے کا ذریعہ, جس سے کسی کے ویٹیج کو بتایا جا سکے کہ کس کا کتنا ویٹ ہے. ایک کلو امرود چاہیے, آپ ایک کلو کا باٹ رکھ دیتے ہیں, دوسرے پلڑے کے اندر امرود ڈالتے جاتے ہیں, جہاں وہ برابر ہو جائے کیا کہ ہاں صحیح ہے, اب ایک کلو ہو گیا, یہ ایک کلو ہو گیا. اگر وہ اوپر ہے یہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ابھی باقی ہے, اگر یہ نیچے چلا جائے اس کا مطلب کلو سے اوپر ہو گیا. یہ ہر جگہ مختلف ہے. مثلا اگر کسی ایسی چیز کو آپ کو تولنا ہے جو فزیکل ایک اپیئرنس رکھتی ہے, امرود ہے, سیب ہے وغیرہ, تو اس کو تولنے کا ایک انداز ہے. بجلی کتنی خرچ ہوئی, وہ آپ پلڑے میں نہیں ڈالتے ہیں, وہ پلڑے میں تو نہیں ڈالیں گے, تو بجلی کتنی خرچ ہوئی ہے؟ ایک پلڑے کے اندر بجلی ڈالتے چلے جائیں اور دوسرے پلڑے کے اندر کوئی باٹ رکھ دیں آپ, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا گیس آپ کی, اس کے لیے میٹر ہوگا, وہ میٹر میزان ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے جو شاعری کے اندر وزن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, شیر کے اندر وزن نہیں ہے, کاغذ پہ لکھ کر آپ ڈالیں تو غالب کا شعر ڈالیں یا میرا ڈالیں دونوں کا وزن ایک ہی ہوگا, فرق نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی اور شاعر کو پوچھیں گے, میں شعر میں کہتا نہیں اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کسی شاعر سے پوچھیں گے کہ واقعا اس کے اندر وزن ہے یا نہیں, تو کہے گا اس میں وزن ہے اس میں وزن نہیں ہے. تو اس میں کیوں وزن ہے؟ اس کے اوزان ہی الگ ہیں. اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں وزن ہے تو وزن اس کے اوزان الگ ہے, اس کو تولنے کا انداز بالکل مختلف ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے میدان میں میزان ہے, تو اس میزان کے اندر یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا, تو اس اعمال کے تولنے سے کیا مراد ہے؟ اس اعمال کے تولنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہمیں زیارت اس قسم کی بھی ملتی ہے جس کے اندر معصومین کو میزان کہا گیا, یہ کہا کہ میزان کہ آپ لوگ میزان ہیں. السلام علیکم ایوہ الموازین غالباً الفاظ ہیں اس کے, کہ آپ پر سلام ہو کہ آپ لوگ میزان ہیں. میزان کس اعتبار سے؟ وہی چیز جو ابھی شہدا کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ میزان ہے. ہم اگر کہیں کہ بھائی مثلاً اسے نماز پڑھی, اس کا کتنا ثواب ہے, تو تولا کیسے جائے گا, کمپیئر کس سے کیا جائے گا؟ کہ علی مرتضیٰ کی جو نماز ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا, ویسے تو نہیں ہو سکتی, اس سے کتنی قریب ہے. جتنی اس سے قریب ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے وزن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی روزہ رکھا, اس روزے کا کتنا ثواب ہے, تو روزے کا مثلاً روپیہ ثواب ہے, دو روپیہ ثواب ہے, سو روپیہ ثواب ہے, لاکھ روپیہ ثواب ہے. کہیے جو ائمہ کی جو کہ جو روزے ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو, جتنا یہ روزہ اس روزے سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. حج ہے, جہاد ہے, کوئی بھی عبادت ہے, کہ اس کے اندر میزان کیا ہے؟ کہ میزان یہ انبیاء معصومین ائمہ کرام, یہ ہے میزان. تو ان کی ذات خود بھی میزان ہے, اور ظاہر ہے کہ جو قانون یہ لے کر آ رہے ہیں وہ قانون بھی اپنی جگہ پر ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب کیوں کیا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ خود کھڑے ہو جائیں اس کے لیے عدالت کے لیے, پھر اس کے بعد لوگ ظلم کو برداشت نہ کریں, لوگ خود آمادہ ہو جائیں, تیار ہو جائیں, یعنی انہیں اتنا شعور دے دیا جائے کہ وہ خود سے آمادہ ہو جائیں, تیار ہو جائیں کہ ہمیں ظلم قابل قبول نہیں ہے, ہمیں ظلم نہیں چاہیے. یعنی اتنی جو بے غیرتی ہے نا اس معاشرے کے اندر, مثلا کیونکہ میں تو خود بہت ڈرپوک آدمی ہوں, تو ڈرتے ڈرتے یس کر رہا ہوں, تو مثلا جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے, معلوم بھی ہے کہ شکر کے پیچھے کون ہے, کرائسس کے پیچھے, بحران کے پیچھے کون ہے, حکومت والے ہیں, اپوزیشن والے ہیں, یہ والے ہیں, وہ والے ہیں, کون ہے, سب پتہ ہے, اس کے باوجود ہاتھ ڈال رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں کے اوپر. آج ہی ایک نیوز کے اندر تھا کہ وہ بڈھا بابا بےچارا ہے, وہ اسی کے اندر مر گیا, آٹا لینے کے چکر میں یا شکر لینے کے چکر میں مر گیا بےچارا, نہیں ملا اسے. لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, یہ سری ظلم نہیں ہے, یہ واقعاً سراہتن شاید بہت بڑا ظلم اس کو شمار کیا گیا. ایک زرعی ملک کے اندر, ایگریکلچرل کنٹری کے اندر, وہاں کے لوگ بنیادی آٹے اور شکر جیسی چیزوں کے لیے سڑکوں پر لائن لگا کر ذلیل ہو رہے ہیں, تو شک نہیں ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے. جو منافع ہو رہے ہیں, جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں, محتکر جس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے, احتکار کرنے والے, یہ محتکر, یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سری ظلم کر رہے ہیں, سری ظلم کر رہے ہیں, یعنی واضح ترین ظلم ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے باوجود اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً عذاب پروردگار کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. انبیاء یہ چاہتے تھے, خداوند نے متعال کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے ان کے سامنے چیزوں کو واضح کیا جائے, شعور اتنا اوپر آ جائے کہ جس کے بعد لیقوم الناس بالقسط, کہ لوگ کھڑے ہو جائیں عدالت کو برپا کرنے کے لیے, عدل کو قائم کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں. وانزلنا الحدید, اور ہم نے حدید نازل کیا, یہ وہ آیت جس کی وجہ سے سورے کو کہا گیا سورہ حدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس, جس میں طاقت بھی ہے, جنگ کا مضبوط ذریعہ بھی ہے, اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. لوگوں کے لیے فائدہ ہے, اوزار کس سے بنتے ہیں, لوہے کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, لوگ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں, مکان بنانے میں لوہے کا استعمال, ہتھیار بنانے میں لوہے کا استعمال, اوزار ٹول بنانے میں لوہے کا استعمال, یعنی لوہے کا استعمال تو بہت زیادہ ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوہا ہم نے نازل کیا, کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ اس کے اندر جنگ کا بھی سامان ہے, ہتھیار بھی اسی کے ذریعے سے بنتے ہیں, دفاع بھی اسی سے ہوتا ہے, اور دوسری بات منافع لینا, لوگوں کے لیے اور بھی دوسرے فائدے ہیں, دوسرے سارے فائدے جو بھی میں نے آپ کو کچھ ان میں سے گنوائے. اچھا, اب اس کے اندر ایک روایت ایسی ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ پھاوڑا اور ایک آدھ اور لوہے کا کوئی ہتھیار اور لوہے کا کوئی انسٹرومنٹ ایسا تھا کہ جو پروردگار نے ساتھ میں نازل بھی کیا, مگر اس میں وہ ساری چیزیں تو کور ہوتی ہے. کون سی؟ کہ جس کو ہم کہیں کہ بھائی فائدے کی کچھ چیزیں اسی وقت توجہ دلا دیں. بے پھاوڑا ہے, اسے زمین کھودنی ہے تو کھود سکتے ہیں, دوسرا کوئی کام لینا ہے تو لے سکتے ہیں. لیکن جو جنگ کا سامان ہے ٹھیک ہے, اسی لوہے سے بن تو رہا ہے, مگر خدا نے جو انزلنا کی لفظ استعمال کی ہے, ہم نے نازل کیا ہے, تو پھر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. تو کوئی ایسا موقع ہے جب کوئی ایسا لوہا بھی خدا نے نازل کیا ہو جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا ہو, تو وہ میدان احد کے اندر ہمیں ذوالفقار حیدری ہے کہ جب نازل ہو رہی تھی تو پروردگار عالم کی طرف سے جناب جبریل امین یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے, ایکسپوز ہو جائے, پتا چل جائے کہ مَنْ يَنصُرُهُ, کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے, وَرُسُلَهُ, اور اس کے رسول بھی مدد کرتا ہے, بالغیب, غیب کے ساتھ دیکھ نہیں رہا ہے مگر کون مدد کرتا ہے, کہ ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے, نگاہوں کے سامنے, نگاہوں کے سامنے, نہیں, یہ نگاہوں کے سامنے. وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی کہ ایو المؤمنین اعجب ایمانن, کہ جس کا ایمان سب سے زیادہ اپریشیبل ہے, جس کی تعریف سب سے زیادہ اچھی, تو وہ افراد کہ جو میرے بعد آئیں گے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے نہیں دیکھا ہوگا, کتابوں میں پڑھیں گے اور اتنا مائل ہو جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں گے, قبول کریں گے. یہ افراد وہ ہیں کہ جن کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعریف ہے, سب سے زیادہ. یہاں پر بھی خدا فرماتا ہے, خدا دیکھنا چاہتا ہے, لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بالغیب, جبکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ان اللہ قوی نذیر, اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ بہت قوت والا ہے, اللہ صاحب عزت ہے, زبردست ہے, شکتنا پذیر ہے, عزیز ہے وہ. یعنی مدد سے یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے, وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم خود اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ, اور ہم نے نوح کو بھی بھیجا رسول بنا کر, ابراہیم کو بھی بھیجا, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ, اور ان کی ذریت میں, ان کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا, وَالْكِتَابَ, اور کتاب کو بھی رکھ دیا, سب ان کی اولاد میں, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, ان کی اولاد میں کچھ ہدایت یافتہ, درود بھیجیے محمد و آل محمد. خواتین بھی ہیں؟ اچھا, ورنہ تو ان کو قریب بلا کے ہم شروع کریں. کو قبول فرما, مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, حاضرین کی جملہ حاجتوں کو قبول فرما. مالک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے, تین مرتبہ سورہ اخلاص. تمام ارواح مومنین و مومنات, گزشتگان, علماء کرام, مراجع اعظم, شہداء ملت, خصوصاً مرحوم یوسف علی محمد ویرانی, حسینہ بھائی ویر جی بھائی, مرحوم فدا حسین یوسف علی ویرانی, سید علی اصغر فدائی, رمضان علی حاجی فضل بھائی, حسن علی حاجی کریم بھائی, سکینہ بھائی جعفر علی لاکھانی, فدا حسین علی بھائی راولیا, سیار علی علی بھائی راولیا, فاطمہ بھائی بنت احمد علی, معصومہ بنت غلام حسین, محمد بشیر میر علی باوا, مرحوم خیرون نصاب بنت اسماعیل غلام حسین اندرو والا, مرحوم عارف علی راشد, مرحوم عاشق علی آغا, مرحوم طائرہ جعفر لاخانی, مرحوم محمد علی غلام حسین, صغرا بھائی بنت امیر علی, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.